أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. محمد احسان ہے اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی سعادت نصیب فرمائی ہے، اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنا نصیب کیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ ان شاء اللہ ان اعمال کو ان اعمال کو اور ان دعا کو قبول فرمائے ان شاء اللہ. اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ ان شاء اللہ ماہ مبارک رمضان کے نتیجے میں جو کچھ فضیلتیں ہمیں حاصل کرنی تھیں ان سب کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. ماہ مبارک رمضان کے اعمال میں سے جیسے کہ آپ کے ذہن میں مفاتیح الجنان کے اندر بھی تحاشا دعائیں موجود ہیں، اعمال موجود ہیں. ہر روز کی دعا ہے جو آپ کے ترتیب کے اعتبار سے مفاتیح الجنان میں ماہ مبارک رمضان کے اعمال کے آخر میں قرار پاتے ہیں. ہر دن کی دعا ہے. شاید اچھے کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اس دن کی دعا کو پڑھے اور اپنے آپ سے سوال کرے کہ اس دعا کے مفہوم کو میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں. مثلا جیسے کہ میں ذہن میں آتا ہے شاید آج کی یا کل کے دن کی دعا میں لکھا تھا کہ خدا مجھے گناہ کی ذلت میں مبتلا نہ فرمائے. اب یہ جملہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ آیا ہم گناہ کو ذلت سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم گناہ کو جرم شاید سمجھتے ہوں لیکن ذلت نہ سمجھتے ہوں. مثلاً فرض کرنا یہ کہ جیسے کہ ہم نے اس دن مثال میں کہا سگنل توڑا، میں نے فرض کر میں نے سگنل توڑا اور میں پکڑا گیا، ٹھیک ہے، اور تو یہ گناہ یہ جرم ہوا ہے لیکن کیا ذلت بھی ہے؟ ہاں، اس ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ میں نے اس کو ذلت کاؤنٹ کیا یا نہیں کیا. صحیح ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جرم تو ہے، قانون تو ٹوٹا ہے لیکن ذلت نہیں ہوتی، ذلت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جرم ٹوٹا اس کا ایک فائن اور دینا پڑ جائے گا، وہ دے دیں گے، لیکن ذلت احساس نہیں ہوتی. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ گناہ میں سے جرم نہیں ٹوٹا ہے، ایک ذلت بھی آتی ہے، اس ذلت کو بھی احساس کرو. اور اس خاطر دعا دعا کے ارشاد فرمائے کہ خدا ہمیں گناہ کی ذلت میں مبتلا نہ فرما. اور اگر ہم اس کو کل کی اس بات سے متصل کریں تو ہم نے کل اپنے خط میں عرض کیا تھا کہ ہر وہ چیز جو خدا نے مطالعہ کی خاطر چھوڑیں گے وہ خدا حفیظ کر کے قدموں میں ڈال دے گا. اور خدا نہ کرے اگر کسی چیز کی خاطر خدا کو حکم پر سے کچھ ڈالا تو پھر ذلت نصیب ہوگی، پھر ذلت نصیب ہوگی. تو اس اعتبار سے ہمیں بار بار دیکھنا پڑے گا کہ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی پیش آ رہی ہوتی ہیں جو ہمارے کیے کا نتیجہ ہے، جو ہمارے کیے کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور بہت کم ہم اس بات کا شعور حاصل کر پاتے ہیں کہ اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، بعض اوقات خدا تعالیٰ امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے، اس میں شاید ہمارے کیے کا کوئی نتیجہ نہ ہو اس اعتبار سے، لیکن بہت ساری زندگی میں چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو ہمارے کسی کیے کا نتیجہ ہے. اور اس نتیجے کو اگر ہم نظر میں رکھیں اور اس کیے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. مثالیں ہمارے پاس بہت ہیں. ایک بات ہے، اچانک میں ذہن میں آ کر کے خدمت عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد اور کدھر میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا تھا کہ جس اگر خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی چیز کی خاطر خدا کے حکم کو پس پوش ڈالا تو برا ہوتا ہے. تو یہ باتیں میں معمولاً بیان کیا کرتا ہوں، اور جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے نصیحت کرنے میں وہ باتیں زیادہ مؤثر ہیں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے مقابلے میں کہ جو صرف پڑھے ہیں. ایک بادشاہ نے خلیفہ نے کسی عالم کو بلایا اور اس سے کہا کہ نصیحت کرو. تو نصیحت کرنے والے نے اس سے پوچھا کہنے لگا کہ نصیحت اس میں سے کروں جو پڑھا ہے یا اس میں سے کروں جو دیکھا ہے؟ اور اس نے کہا اس میں سے نصیحت کرو جو دیکھا ہے، اس کی تاثیر بہت ہے، اس کی تاثیر بہت ہے. تو مجھے سمجھ آتا ہے جو دیکھا اس کی تاثیر زیادہ ہے. جو دیکھا ہے وہ اس طریقے سے تھا کہ کراچی میں دوست ہے، وہ کسی زمانے میں کسی غلط کام میں مبتلا تھا، غلط کام میں مبتلا تھا. تو غلط کام ایسا نہیں تھا کہ کسی کا حق مارتا تھا، مالی اعتبار سے صحیح نہیں تھا، کسی کا حق نہیں مارتا تھا، غلط تھا. کیا کہہ سکتے ہیں، مثلا لاٹری کا کام کرتا تھا فرض کر، صحیح. لوگ خوشی سے آتے تھے اس کے پاس، جمع کرواتے تھے پیسے، ان کے چلے جایا کرتے تھے، کسی کا انعام نکل آتا تھا اس کو پیسے مل جاتے تھے، بیچ میں اس کو بہت پیسے ملتے تھے، بے تحاشا پیسے ملتے تھے، اور بڑی جناب مرفع اس کو کہتے ہیں زندگی گزارتا تھا، بڑی لگژریس، یہاں جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے، یہ شاپنگ وہ شاپنگ. اپنی ماں کو بہت پسند کرتا تھا، بس اس کی ماں بہت چلتی تھی کہ یہ غلط کر رہا ہے. ایک لمبی داستان ہے کس طرح اس کی ماں نے کوشش کر کر کے کر کر کے اس کی شادی صحیح جگہ پہ کروا کے اس کی اصلاح کر پاتی، بس اس نے صحیح کر دیا. اس نے صحیح کیا، اور جب صحیح کرنے لگا تو کہنے لگا میں نے جو اس وقت مشکل فیصلہ کیا وہ یہ کہ میرا کئی کروڑ روپیہ لوگوں کے ہاتھ میں تھا، وہ میں نے سب چھوڑ دیا اور اس کو چھوڑ کے باہر آ گیا. میں نے یہ حرام کا پیسہ ہے، یہ میرے ساتھ نہیں چل پایا، تو وہ میں ایسے ہی چھوڑ کے آ گیا. اور اس کے بعد میں نے حلال کے پیسے سے زندگی کا آغاز کیا. تین سال کی مدت میں خدا نے اس سے زیادہ دے دیا جو حرام سے آ رہا تھا. تین سال لگے ہوں گے مشکل سے، وہی سب کچھ، اب پھر وہی حالت، پھر وہی پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اب حلال سے. کہنے کا ایک دوست تھا، میں دوسرے نمبر پہ تھا کراچی میں، وہ پہلے نمبر پہ تھا، حرام کام تھی، اس کو غلط کام تھا. تو کہنے کا میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں نے غلط کام چھوڑا اور اللہ نے مجھے حلال میں اتنی برکت دے دی، تم بھی چھوڑ دو. کہنے کا کہ یار میں چھوڑوں گا تو صحیح، لیکن میرا اتنا پیسہ پھنسا ہوا ہے، پہلے وہ نکلے پھر میں جاؤں. اس نے کہا یہ کبھی نہیں ہوگا، یہ پیسہ آئے گا بھی تو تمہیں نقصان دے گا. تو کہنے لگا کہ بھائی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں، ابھی اگر باہر آ جاؤں تو ان دنوں میں نے خرچے سنبھالے میں یہ کون دے گا. اس نے یہاں تک کہا کہ میں دوں گا بچوں کا، باہر نہیں مانا، نہیں مانا. پھر کہنے لگا ایک دفعہ اس نے مجھے بلایا اپنے پاس، کہنے لگا میں دیکھنے گیا تو دیکھا کہ فاجش ہوا ہے، اب باہر ہو کے چیئر پر ہے، فاجش ہو چکا ہے، اب باہر ہو چکا ہے چیئر پہ. یہ ملنے گیا تو رو رہا تھا. تو اس نے باتوں میں سے کہا کہ دیکھو یہ جو تم نے غلط کیا تھا نا، یہ تو ہو گیا، اب رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا رو اس لیے رہا ہوں کہ جن بچوں کی خاطر یہ کیا تھا اب وہ تھوکتے ہیں. کہنے لگا کہ میرے منہ پہ تھوکا ہے اور مجھے تھپڑ مارتے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ کہنے کا تم پتا میں نے اپنے بچوں کو کیسے پالا تھا؟ ہر وہ جو دنیا کی نعمت سوچ سکتے تھے میں نے وہ دی تھی. ابھی دو مہینے نہیں ہوئے مجھے بیمار ہوئے ہوئے، میری بیوی نے میری ساری دولت پر قبضہ کر لیا ہے اور میرے ساتھ اب یہ سلوک کر. پھر ہمارا دوست تھا، اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی غلطی نہیں ہے، جو ہم نے ان کو کھلایا ہے وہ سامنے آیا، جو بھی ہم نے کھلایا ہے وہ اب سامنے آئے، ہمیں جھیلنا پڑے گی. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ عمل اور رد عمل بہت تیزی سے ہوتے ہیں. ہم لوگ بہت ساری مشکلات کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے یوں ہی بھیج دی کچھ چیزیں، تو مشکلات بھیجتا ہے امتحان کے لیے، کچھ چیزوں امتحان کے لیے ہوتی ہیں، کچھ چیزیں امتحان کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمارے کیے کا اثر ہے، ہم مان نہیں پاتے، مان نہیں پاتے. اور یہ لوگ جو عرفہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہر چیز کے پیچھے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یہ کیوں ہوا، کوئی وجہ ہوگی یہ لوگ. تو اگر پاؤں کی لڑکڑا تھا کہیں تب، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ پاؤں کیوں لڑکڑا ہے، میں نے کوئی غلطی کی کیا، اس طرح سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. البتہ میں نہیں کہہ رہا ہم اسلام کو کر پائیں گے، لیکن کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ جو چیز کھلی غلط ہے اس کو انجام نہ دیں، جو چیز بالکل کھلی غلط ہے کہ ہاں یہ غلط کام، تو جو جس چیز کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ غلط ہے اس چیز کو انجام نہ دیں. ایسان محترم کی اپنی خدمت میں اثر کر سکوں، بعض اوقات دوسرے وقت کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، یہ جو ہم کھاتے ہیں اس کا نہیں معلوم بھی کیا کھاتے ہیں، اس میں حرام بھی ہو سکتا ہے، حلال بھی ہو سکتا ہے، اس کا میں کیا کروں؟ تو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ وہ جو نہیں پتا اس کو خدا بخش دے گا، جو پتا ہے کہ غلط ہے اس کو صحیح کرو بھائی. جس کا تمہیں نہیں پتا اس کے لیے تم اتنا پریشان ہو رہے ہو کہ یہ کیا ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا. جس کا 100% پتا ہے کہ غلط ہے وہ تو یہ صحیح کرتے. مثلا یہ تو پوچھ رہا ہے کہ بھائی اس کی مثال کے طور پر اس کھانے میں کیا ہوگا اس کو کھانے میں. بھائی تمہیں پتا ہے گالی دینا حرام ہے وہ تو چھوڑو میں نے. تمہیں پتا ہے جن کے ساتھ مل کے زندگی گزار رہے ہو ان کو اذیت پہنچانا حرام ہے اسے تو ختم کرو. جو میرے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں وہ مجھ سے میرے ہاتھوں اذیت میں ہوں اور میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ فلاں مستحب ہے یا مکروہ ہے. او بھائی مستحب مکروہ تو پھر چلو بخش دیا جائے گا. یہ تو قطعاً پتا ہے کہ یہ گلی دینا حرام ہے. وہ ایک عارف تھے اتفاق نام کشمیری کا پرسن تشریف رہتے تھے ایک اور عوام منتظر کشمیری تھے بہت بڑے عارف تھے کچھ وقت پہلے ان کا انتقال ہو چکا. وہ کہیں پہ اپنے گھر پہ تھے ایک آدمی ان سے ملنے آیا. وہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا چھوٹے بڑے سب کو نصیحت کرتے ہیں تو اس ٹائپ کا کوئی بندہ مدعا ان کے گھر پہ آ گیا. یہ بھی دیکھ رہا کہ بھائی نصیحت کرنے سے پہلے دیکھ لو پیار بندہ ہے کس کو کر لو یہ بھی نہیں. پر وہ اس نے کھٹکھٹایا یہ باہر نکلے. اس نے کوئی بات بات کہنے کی کہی اس کے بعد کہنا تھا صاحب آپ کے گھر سے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے. اچھا ایرانی ٹی وی جو ہے وہ مہذب ٹی وی ہے. کہنا تھا آپ کے گھر سے ٹی وی کی آواز آ رہی ہے آپ کی شان میں نہیں ہے. ان سے کہا انہوں نے کہا کہ اچھا یہ آپ کی شان میں یہ کر رہا تھا آپ نے اپنے زوجے کو تھپڑ مارا تھا یہ آپ کی شان میں ہے. ہماری شان میں تو شکل یہ نہیں تو آپ نے کیا وہ کیا کیا تھا. اور اٹھا لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو خبریں ملی جاتی ہیں کھٹ سے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ آپ کی جاننے کا. اب ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے ہم دین کی باتیں اپنی چھوڑی ادھر ادھر کی کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے اندر سے کیا چیز خراب کی ہوئی ہے. وہ تو خدا کا شکر ہے ستار الوجود ہے اس نے ہمارے وجود کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. لیکن صرف ایک بات سوچ رہے ہیں کب تک چھپا کے رکھے گا. ایسا ہو کہ دن چاپ کرنے پہ آ جائے اس سے پہلے کہ وہ شروع کرے ہم اس کے حلم پر اتنی کفرانی نعمت نہ کریں. جو اس کا حلم ہے نا جو وہ صبر کر رہا ہے جاننے کے باوجود ہم کفرانی نعمت نہ کریں کہ اس نے اب تک نہیں دکھایا. اب تک نہیں دکھایا تو اب تو خیال کر لو کیونکہ ایسا نہ ہوگا نہ کرے وہ ایک موقع پہ کہے کہ نہیں تم نے اتنی کفرانی نعمت کی اب میں تمہارا بڑا چاہ کرتا ہوں تو مشکل ہو جائے گی. اور اللہ اس بات کو بہت پسند کرتا ہے کہ کوئی بندہ خاموشی سے توبہ کر لے. بہت پسند کرتا ہے اس بات کو کہ کوئی بندہ خاموشی سے توبہ کر لے. ایک واقعہ میں ذہن میں آتا ہے میں اپنی خدمت راست کرتا ہوں درود دے دے گا محمد اللہ بندے آئے انہوں نے نماز پڑھ لی بارش برسا دی کیوں نہیں برسا دی. اللہ نے کہا کہ ان کے درمیان ایک گناہگار ہے، بارش برسا دوں گا لیکن یہ گناہگار بہت شدید گناہگار ہے. آج یہ اعتراف کرے اور اٹھ کر جائے تب بارش برسے گی، سب کے سامنے اٹھ کے جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس واپس آئے، کہا رب چاہتا ہے بارش برسا دے. ایک گناہگار تمہارے درمیان ہے جس نے خدا کو بہت ناراض کیا ہوا، خدا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اٹھ کے جائے. اور جو گناہگار تھا اس کو پتا چل گیا، اس کو سمجھ آ گئی کہ میں باقی لوگ ایسے نہیں ہیں. وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا سر چھپاتا ہے اور خدا سے کہتا ہے، خدا تو ستار العیوب ہے، آج تک پردہ ڈالا تھا، آج کیوں بے عزت کر رہا ہے؟ آج بے عزت کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگا کہ خدا آج بے عزت نہ کر گناہ چھوڑ دوں گا، وعدہ کرتا ہوں آج عزت بچائے. اب تک سنے عزت دی تھی، اب تک بچایا تھا، اب بھی بچا لے، آج بچا لے، اب گناہ نہیں کرتا. چلیے ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں جب تک اٹھ کے نہیں جاؤ گے، کوئی نہیں گیا اٹھ کر، جب تک اٹھ کے نہیں جاؤ گے بارش نہیں ہوگی. اچانک بارش ہونا شروع ہوگی، بارش ہونا شروع ہوگی. لوگوں نے کہا ہے موسیٰ عجیب ہے، جب ہم کہہ رہے تھے کہ بارش ہو جائے تو نہیں ہوئی، اور اب آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوگی تو ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا پروڑ دیا، کیا مانگ رہا ہے؟ خود تو تمہیں کہا تھا کہ جب تک اٹھ نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی جو بارش برسائی ہے یہ اس گناہگار کی دعا سے برسی ہے، یہ تم لوگوں کی نماز قصبہ سے نہیں برسی. اس گناہگار نے دعا کی ہے، اس کے پاس میں بارش برسی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدا تیرا اتنا اچھا بندہ ہو گیا ہے کہ تو اس کی دعا پہ بارش برسانا شروع کر دے. اس کا نام بتا. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ جب وہ گندا تھا تو نام نہیں بتایا تھا، اب تو توبہ کر لی. اب کیسے اس کو بے عزت کرو گے؟ جب وہ خود بے عزتی کر رہا تھا تب بے عزت نہیں کیا تھا، اب کیسے ہو سکتا ہے؟ حق یہ ہے کہ خدا ہمیں موقع دے رہا ہے. اچھا ہم اپنے آپ پر یوں مطمئن ہوئے ہوئے ہیں جیسے یہ موقع ہمیں یوں ہی مل رہا ہے، کسی وجہ سے خدا ہمیں موقع دے رہا ہے. اور جو ہم سے چاہ رہا ہے وہ یہ کہ اپنے گریبان میں جھانک لیں اور معافی مانگ لیں، یہ ہم سے چاہ رہا ہے. اچھا ہو کچھ اس طرح سے رہا ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اتنے مشغول ہوئے ہوئے ہیں کہ یہ سب سن کر بھی معافی نہیں مانگ رہے. جو غلط کر رہے تھے وہ چلا رہے ہیں، اور جو صحیح کر رہے تھے وہ چل رہے ہیں. اب ہونا یہ تھا کہ جو غلط کر رہے ہیں وہ توبہ کریں، اپنے غلط کام کو ترک کریں، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی کمال نصیب نہیں ہوگا. سارے کمالات وہاں رک جاتے ہیں جب کوئی انسان جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے، وہاں سارے کمالات رک جاتے ہیں. مثال کے طور پر فرض کریں مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ کام اللہ کے نزدیک ریاکاری ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، کروں گا تو پھنس جاؤں گا میں، اس کے ہوتے ہوئے کمالات نصیب نہیں ہوں گے. بس ایزان محترم بار بار جو ہمیں کرنا ہوگا، پلیز اپنے اندر بار بار اس بات کو چیک کرنا ہوگا، کوئی خرابی ایسی ہے جو میں جانتا ہوں کہ خرابی ہے اور میں پھر بھی کیے چلا جا رہا ہوں، اسے کنٹرول کرو، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، جو بھی ہو اسے کنٹرول کرنا چاہیے. مثلا بہت رائج خرابی میں سے ایک خرابی لڑنا جھگڑنا ہے، رائج ترین خرابیوں میں سے ایک خرابی غصہ، رائج ترین خرابیوں میں سے ایک خرابی. اسی طریقے سے سوئزن دوسروں کے بارے میں اچھا نہ سوچنا، برا سوچنا، یہ سب برائیاں ہیں جو علم اخلاق کے اندر بیان ہوئی ہیں. ان تمام برائیوں کو ہمارے اندر سے ختم ہونا ہے. اگر اس زندگی کے اندر ختم نہیں کریں گے برزخ میں جل اڑ کے ختم ہونی ہے. یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہاں بھائی خدا نمزال پاکیزہ لوگوں کو جنت پہ بھیجے گا، اس سے پہلے یہ سارے برائے ہم نے گزارنے ہیں. تو ایسان ماہ رمضان ہے، اللہ کی برکتیں قریب ہیں، بقول روایات کی شیطان احسان ہے. تو کسی نے ایک دفعہ لکھ کے پوچھا تھا کہ شیطان بند ہوا بھائی گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ہم لوگ تو وہ مشکل وہی ہے کہ شیطان تو بند ہوا ہوا ہے، لیکن شیطان نے ہمیں ہمارے اوپر ایسے ایسے ماسک چڑھا دیے ہیں کہ وہ خود چلا جاتا ہے، ماسک چلتے رہتے ہیں اس کی، ان کی چڑھائی ہوئی چیزیں جو ہمیں چلتی رہتی ہیں، وہ اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا میں گناہ ہو رہا ہے، بٹ اگر ماہ رمضان میں زندہ جیل میں چلا گیا ہے شیطان، تو پھر یہ سارے معاملات ہو جانے چاہیے۔ اس کا مطلب ہے نہیں، کچھ عادتیں ایسی پڑ گئی جو چل رہی ہیں، تو ان سب کو عمل کرنا چاہیے، ماہ رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور میں نے پہلے دن بھی آپ کی خدمت پاس کیا تھا، ہم نے کسی ایک برائی کو کم از کم پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ اس برائی کا خاتمہ کرنا، اور پانچ دن کے بعد دوبارہ یاد دلا رہا ہوں، چونکہ یہ چیزیں فرار کرنے والی چیزیں ہیں، یہ چیزیں دماغ سے فوراً نکل جاتی ہیں۔ انسان بہت ساری چیزیں نہیں بھولتا، لیکن ایسی چیزیں بہت تیزی سے بھولتا ہے۔ تو میں پھر پانچ دن کی بات یاد دلا رہا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ ہمیں اپنی کسی ایک برائی کا مقابلہ کرنا، اور اس برائی کا مقابلہ کر لیجیے جو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آشکار ہے کہ یہ میری برائی ہے۔ اور اگر کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تو سب سے بڑی برائی یہی ہے، اگر کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تو سب سے بڑی برائی یہی ہے کہ برائی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ معاف کرے گا، درود بھیجے گا محمد ہمارے پاس۔ کچھ سوالات ہیں، اور اس سے پہلے کہ آج پھر یہ پھر دن گزر جائے سوالات رہ جائیں، جو ہم پہلے ان سوالات کو گزار لیتے ہیں، اس کے بعد چند آیت کریمہ پڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک درخواست بھی تھی آپ کے بزرگوں کی طرف سے، بھی ایک درخواست تھی اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے طور پر جتنا بھی آپ اس ادارے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، اپنی اپنی کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ادارے کے لیے انشاءاللہ مؤثر بات رہیے۔ جو بھی آپ کی طرف سے تعاون کی صورت بن سکتی ہے اس کو ضرور انجام دیں انشاءاللہ اس ادارے کی ترقی کے لیے، اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ خدا اس ادارے کے ذریعے سے خالص ترین اہل بیت کے خالص ترین پیغام کو پہنچانے کی طاقت نصیب فرمائے۔ درود بھیجے محمد والے والے سوال ہے کہ لقاءاللہ کا تذکرہ ہوا، ملاقات اللہ سے ملاقات، اس کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی سمرائز یہ ہے، ہم سب لوگ کمال کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ کمال خدا ہے۔ ہم سب لوگ ایک سفر میں ہیں، اس سفر میں مختلف اسٹیشن آ رہے ہیں۔ یہ جو دنیا ہے یہ ایک اسٹیشن ہے، اس سے پہلے بھی کچھ اسٹیشن گزار چکے ہیں ہم لوگ۔ ہر اسٹیشن پر رکنا اور چلنا خاص اصول کے تحت ہے۔ اس اسٹیشن پر رکنا اور چلنا 50-60 سال کے لیے ہے، یہاں 50-60 سال کے لیے، 70-80 سال کے لیے لوگ رکیں گے، یہاں سے چلیں گے۔ اس اسٹیج کو اور اس اسٹیشن کو میں بونس پوائنٹ کہتا ہوں، بونس پوائنٹ۔ کیوں؟ اس اسٹیشن میں جو کچھ ہمیں کم مدت میں ملے گا، آگے کسی اسٹیشن میں اتنی کم مدت میں اتنی آسانی سے نہیں ملے گا۔ یہ بونس پوائنٹ ہے، یہ گولڈن ایرا ہے ہمارا۔ یہاں جو کچھ کم مدت میں آسانی سے مل رہا ہے، آگے وہی چیزیں انتہائی سختی سے، مشکل سے، لمبی مدت میں ملیں گی، اس سے فائدہ اٹھا۔ اچھا، اس کے بعد ہم اگلے اسٹیج میں جائیں گے، جو یہاں پہ نہیں کیا ہے اس کی سزا اٹھانی پڑے گی خدا نہ کرے، اور وہاں جو اچیومنٹ تھی وہ بھی کرنی پڑے گی، اور یہ سارا سفر ہمارا بڑھتا چلا جائے گا کمال مطلق کی طرف، اور وہ کمال مطلق خدا نے اتار کی ذات مقدس ہے۔ ایک کوئی مرحلہ آنا چاہیے جس کو آپ اپنے جنت تعبیر کریں، جنت فردوس تعبیر کریں، جنت معلہ تعبیر کریں، کچھ بھی تعبیر کریں، ایک کوئی مرحلہ آنا چاہیے جب سارے ناقصوں کو وہ کمال نصیب ہونا چاہیے، یہ لقاءاللہ ہے۔ ہر ایک کا اپنے درجے کے مطابق، ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے والے۔ لقاءاللہ کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ عجیب سی ایک مثال ہے لیکن مؤثر مثال ہے۔ فرض کرتے ہیں آسمان دیکھنا لقاء ہے، آسمان دیکھنا ملاقات ہے، صحیح؟ اور میں اس چھت کے نیچے ہوں، اس چھت کے اوپر آسمان ہے، صحیح؟ تو اب کیا ہو رہا ہے، میرے لیے چھت میں چھوٹا سا ایک سوراخ کر دیا گیا ہے، صحیح، میں اس سوراخ سے اس آسمان کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کتنا آسمان نظر آ جائے گا؟ جتنا سوراخ ہوگا اس کے حساب سے آسمان نظر آ جائے گا. میرے یقار اتنی ہے. صحیح. اب کوئی ہے جس کے لیے بہت بڑا حصہ چھت کا کھول دیا گیا ہے، صحیح، وہ وہاں سے آسمان کو دیکھتا ہے، اس کی یقار اتنی ہے. پھر کوئی ہے جس کے لیے چھت کو نہیں کھولا جاتا، بس ہم اس کو چھت پہ جا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے آسمان دے، اس کی لفاظ اتنی ہے. اور پھر کوئی ہوتا ہے جس کو آسمان پر پہنچا دیا جاتا ہے. یہ اس کی لفاظ. صحیح. ہم سب خواہ اللہ کے لیے پڑھنا ہے. اب کتنی محنت کریں گے اچھی لقاء نصیب ہو جائے. یہ ہمارا لقاء اللہ سب کے لیے، لیکن ہمیں محنت کرنی پڑے گی کہ اچھی نصیب ہو. اچھی نصیب اس کے لیے ہمیں پاکیزگی چاہیے، اس کے لیے ہمیں تزکیہ نفس چاہیے. اس کے بعد اگلا سوال ہے، از کیپٹلزم این اسلامک اکنامک سسٹم؟ Please explain the difference between two systems. Is it allowed to transport the things that have alcohol inside? پہلے تو مسئلہ کیپٹلزم اور اسلام کا، ظاہر کہ ہماری بحث سے بالکل نکل کر ایک ٹاپک ہے کہ کیا کیپٹلزم اور اسلام دونوں ایک ہی ہیں، اور اگر دونوں ایک ہی نہیں ہیں تو ڈفرینسز کیا ہے. اس میں دو باتیں اپنی خدمت میں اصول کے طور پر عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ صرف دو سسٹمز میں کچھ چیزوں کا کامن ہونا انہیں ایک نہیں بناتے. اسلام کا کیپٹلزم کے ساتھ ایک کامن فیکٹر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ پرسنل پراپرٹی کو یا پرائیویٹ اونرشپ کو کیپٹلزم بھی ایکسپٹ کرتا ہے، اسلام بھی ایکسپٹ کرتا ہے. اسلام کہتا ہے آپ اپنا گھر بنائیے، آپ اپنا کارخانہ بنائیے، آپ اپنا بزنس کیجیے، آپ اپنی کار خریدیے. پرائیویٹ اونرشپ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، ان کو انٹرپرینرشپ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو اسلام قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیپٹلزم بھی قبول کرتا ہے. تو دیکھنے والا کہتا ہے دیکھو ہم کہہ رہے تھے نا کہ کیپٹلزم وہی اسلام ہے. صحیح. اچھا سوشلسٹ آتا ہے بیچ میں، کہتا ہے سوشلزم وہی اسلام ہے. وہ کیسے؟ کہتا ہے بھائی آپ غریبوں کا خیال رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ رکھیں گے. محتاجوں کا، فقیروں کا، اور ان سب کا خیال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. اگر کسی کو بنیادی ضرورتیں نہ ملے تو آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ہاں دیں گے. تو یہی سوشلزم. یہ سوشلزم. ہمارا عرض یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک کامن فیکٹر ہے اسلام کے ساتھ. میں نے عرض کیا پرائیویٹ اونرشپ ہمارا اور کیپٹلزم کا کامن فیکٹر ہے، اور سوشل ویلفیئر سوشلزم اور اسلام کا کامن فیکٹر ہے. لیکن ان دونوں کے باوجود ان دونوں میں اور اسلام میں بہت فرق ہے. کیوں؟ یہ دونوں میٹیریل آئیڈیالوجیز ہیں، دونوں مادیات ہیں. اسلام اسپرچل ہے، اسلام اسپرچولیٹی کے اوپر بیس کرتا ہے، روحانیات اور معنویات کے اوپر چلتا ہے، اور اس روحانیات اور معنویات کے سائے میں مادے کی قیمت طے کرتا ہے. جہاں اگر کبھی جنگ ہو جائے تو قربانی مانگتا ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کے خدمت عرض کرتا چلوں، قربانی بھی کیسی قربانی ہے؟ ہم لوگ ان باتوں سے چونکہ بہت دور ہو گئے تو ہمارے کانسیپٹ ہی کچھ اور ہو گئے. اچھا ہمارے یہاں جنگ کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں جنگ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں گا، ہم نے جنگ کے لیے ایک آرمی رکھی ہے، اس آرمی کو ہم تنخواہ میں پیسے دیتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کتنا پیسہ دیتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں پاکستان میں ریکارڈ جتنا مشہور ہے. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ہر ملک کی آرمی ہوتی ہے، ہمارے آرمی کے پاس ایک ملک ہے. ہمارے یہاں تو یہ مشہور ہے، ہر ملک کی ایک آرمی ہوتی ہے، ہماری آرمی کے پاس ایک ملک ہے، اور وہ ہم ہیں بےچارے. تو ہر ملک میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو اب ہمارا جو جنگ کا تصور ہے وہ یہ کہ بھائی آرمی ہے، دشمن حملہ کرے گا، جنگ آرمی کرے گی. اچھا اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسے ہی تھا؟ نہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں نہ آرمی تھی، نہ پولیس تھی، نہ کوئی ایف سی تھی، نہ کوئی اور کوئی رینجرز تھے، کچھ بھی نہیں تھا. اچھا تھا کیا؟ اب جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ بہت عجیب ہے، جو ہمارے دماغ کے کسی گوشے میں بھی نہیں آئے گا. وہ یہ تھا، دشمن حملہ کرتا تھا، اللہ کے رسول اعلان کرتے تھے جتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے جنگ کے لیے تیار ہو گئے، جتنوں میں طاقت ہے میدان جنگ میں جانے کے لیے کھڑے ہو گئے. ارے سب بات ہے، کسی کی ذرات ہے، کسی کا کاروبار ہے، کسی کی کسی کے جانور مویشی مویشی ہیں، کسی کی زمین ہے، سب آ جائے تو مثلا ہم اللہ کے رسول سے کیا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میری کھیتی کھڑی ہے، 15 دن بعد کٹنی ہے، میں بھی نہیں آ سکتا، میں 15 دن بعد آؤں گا. قرآن کریم کا ماتا ہی منافق ہوتا، تم نے وعدہ کیا جاؤ. اچھا اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ کہیں گے اے اللہ کے رسول میں نے ساری میڈیکل لیو لی نہیں ہے، میرے پاس چھوٹی کی کوئی گنجائش نہیں، میرا تو میری تو ساری جاب چلی جائے گی اگر میں آپ کے ساتھ چلوں گا. ہم دین کی قربانی کے لیے تیار ہیں اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ امام تشریف لے آئیں. یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پارٹ ٹائم میں اپنی امام کی نصرت کرنی ہے. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اعلان کرتے تھے آج سے سب جنگ میں جائیں گے. اچھا ابھی کسی کی کھیتی لسٹ پہ فصل تیار ہو رہی ہے، وہ کیا کرے گا؟ جانا پڑے گا. تو کھیتی کیا ہوتی تھی؟ ختم ہو جاتی تھی، جانور مر جاتے تھے، بزنسز ختم ہو جایا کرتے تھے. امیر المومنین جنگ کے صفین پر لے کے گئے تھے، 8 مہینے جنگ کے صفین چلی تھی. جب کوفے والے واپس کوفہ آئے تو کچھ بھی نصیب نہیں ہوا. کیسے؟ یہ لوگ جنگ پہ جاتے تھے کہ مالی غنیمت ملے گا، وہ جنگ کے صفین میں مالی غنیمت بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. گھروں کو واپس آئے 8 مہینے کے نیٹ لاس کے بعد، کوفے کی اکانومی کیا لے لی تھی، ختم ہو گئی. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ علی کا عدل اچھا ہے لیکن بہت سخت ہے. تو کہتے تھے علی کا عدل کہنا بہت سخت ہے، اب امیر شام کو دیکھتے ہیں. یہ ہو گیا تھا. لہٰذا جب امیر شام آیا تو لوگوں نے استقبال کر لیا تھا، کہاں تھی کہ ابھی آ جائے، کیونکہ وہ عدل اتنا سخت تھا کہ اب اس کو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور اس پہ مولا نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے لیے عدل سہنا سخت ہے نا تو ظلم بہت سخت ہوگا. اگر عدل سخت لگ رہا ہے تو یہ نہیں سمجھنا ظلم میں مزے آئیں گے، پھر تم دیکھنا ظلم کیسا لگے گا. اور وہ ہوا کہ جب وہ آیا تو کوفہ برسوں تک، دسیوں برس تک ذلت سے دوچار ہے، ختم ہو گیا. تو احسان محترم ہم لوگ سخت کم ہیں. بس اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. کیپٹلزم اور اسلام کا میں نے فرق آپ کی خدمت میں عرض کیا، دو میٹیریل سسٹم ہیں کیپٹلزم اور سوشلزم، اور اسلام اسپرچل سسٹم ہے. دونوں کے اندر کچھ چیزیں کامن ہیں لیکن کامن ہونے کی وجہ سے سیم سسٹم کہنا صحیح نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا ہے کہ کیا ایسی چیز کو ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے جس کے اندر الکوہل ہو؟ نہیں کیا جا سکتا. شراب کے کسی قسم کے کام کو، کاروبار کو ہمارے دین نے اجازت نہیں دی. اچھا آگے کوئی چیز ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی، جو کچھ لکھا ہے اس کے بعد میں اگلے سوال پہ آتا ہوں. لکھا آج کے مشکل دور میں یورپ میں رشتہ دار، نماز روزہ، عزاداری، شوہر، کربلا، اہل و عیال کی پرورش کے علاوہ دین کیا ہے؟ کل میں نے اس کے اوپر اشارتاً عرض کیا تھا اور بار بار چاہتا ہوں کہ اس پر توجہ رہے. دین میں سب سے اہم چیز اپنے نفس کی اصلاح ہے. سب سے اہم چیز اپنے نفس کی اصلاح، اور نفس کی اصلاح میں اہم ترین چیز اپنی نیت کی اصلاح ہے. نیت کی اصلاح. اچھا نیت کی اصلاح کیا ہے؟ میں اور آپ کوئی کام کسی کو دکھانے کے لیے نہ کریں. صرف میں نے اپنی حکم میں کیا عرض کیا تھا، اس نے صرف ایک کہا نہیں معلوم، ختم ہو گیا. مشہور و معروف ہے، ہم لوگ بہت دہراتے ہیں، ہم لوگ جو تبلیغ کرنے والے ہیں، کہ ایک صاحب جو تھے وہ نماز کی جماعت کی صف میں پہلے میں کھڑا ہوا کرتے تھے. ایک دفعہ دیر سے آئے لوگ، کوئی اور ان کی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو دیکھ کے چڑ گئے کہ میری جگہ پہ کوئی اور کیوں بیٹھ گیا، اتنی سی دیر لگی تھی مجھے، اس میں کیا ہو گیا. جب نماز ختم ہوئی تو اپنے آپ سے تہیہ کیا کہ 30 سال کی نماز دوبارہ پڑھوں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنی جگہ جانا برا لگا، جس کا مطلب ہے جگہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، خدا کے لیے نہیں پڑھ رہا. ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے جیسے قیامت آئی ہے اور اس کے سارے اعمال پھلوں کے ٹوکرے کی طرح دو پھلوں کے ٹوکرے میں رکھ کے سامنے لائے گئے، اور ایک فرشتہ وہ کسٹمز بنائے کھڑا ہے، چیک کر رہا ہے، چیک کر رہا ہے. تو وہ ایک اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے اس کے ٹوکرے بھرے ہوئے ہیں، دوسروں کے ٹوکرے خالی ہیں. سوچتا ہے میں تو چلا ہی جاؤں گا، میرے پاس دو ٹوکرے بھرے پڑے ہیں، یہ تو بہت ہوتے ہیں، باقی ان کے خالی خالی ہیں. تو وہ دیکھتا ہے وہ فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے لاؤ چیک کراؤ. اس نے نام دے ہوئے اتنے ڈیڑھ سال پڑے، اس نے ایک بار اٹھایا کہ اس میں کیڑا ہے. کہنے لگا کوئی بات نہیں پھینک دو اتنے پلاؤ والے اور کرایہ اس میں کہ یہ سڑا ہوا ہے. اچھا تیسرا پلاؤ اور اڑایا اس نے کہ دیکھو اس میں بھی داغ ہے. فرشتے سے کہنا کیا بھائی میرے سارے آواز میں گڑبڑ ہے, کیا گڑبڑ ہے, کیسا کیڑا ہے؟ کیڑا یہ ہے کہ جب تم نے فلاں عمل کیا تھا نا تو زور سے کہا تھا ہماری طرف سے یہ ہوا ہے, اب یہ گیا, اس کو ایک طرف رکھ دو, کیونکہ خدا کسی عمل میں شریک قبول نہیں کرتا ہے. شریک رکھا تھا نا, خدا کا دستور ہے. مذاق میں کہتے ہیں خدا بہت اچھا پارٹنر ہے, کسی کے لیے 5% دو تو وہ کہتا ہے 95% بھی اسی کو دے دو, میں نے کچھ نہیں دینا. صرف 5% اس بات کا یہ ہماری طرف سے ہوا ہے, گیا معاملہ, اب کچھ نہیں بچا. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں بہت آسانی سے معاملہ چل جاتا ہے, اتنی آسانی سے چل جاتا ہوتا ظہور ہو چکا ہوتا, اتنی آسانی سے نہیں چلے گا, سختی جھیلنی پڑے گی, اپنے اوپر بہت کنٹرول کرنا پڑے گا. ہم لوگ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہے ہیں. پھر ایک لطیفہ نواں واقعہ سنا تھا کراچی میں, ایک مولانا صاحب سے بندش پڑھتے تھے, ان کے پاس ایک پارٹی آئی جو دکھاوے کی کرنے میں مشہور تھی, دکھاوے کی کرنے میں مشہور تھے, معروف چل گئے دکھاوے کام کرنے. تو وہ آیا ان کے پاس, ان سے کہا کہ آپ مجلس پڑھیں. انہوں نے کہا مجلس پڑھوں گا اتنے ہزار دوں گا, وہ تو بہت ہوتے ہیں جتنے ڈیڑھ سو روپئے سے لے رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک اور راستہ بھی ہے, مجلس پڑھوں گا یہ جو تم پیچھے بینر لگاتے ہو نا کہ ہماری انجمن کی طرف سے, یہ مت لگاؤ مفت میں پڑھوں گا. کہنے لگے نہیں ہمیں لگانا ہے, بینر لگانا تو اگر تمہارے پہلے بیٹھ کے پیغام کی خاطر کر رہے تھے تو بینر کے ساتھ ہوئے بغیر بینر کے تمہیں کیا فرق پڑ رہا تھا؟ ہم لوگوں کے ساتھ میں مشکلات ہوئی, ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ دین کیا ہونا ہے. اصل اپنے اوپر محنت کرنی, اپنے اوپر ہماری نیتیں اچھی ہوں. اچھا اس کا جاننا بہت آسان ہے جب ٹکراؤ ہوتا ہے. جب ٹکراؤ نہیں ہوتا نا تو کچھ پتہ نہیں چلتا, ٹکراؤ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر میں آیا ہوں یہاں پہ سوچنے کی 10 دن تک بولوں گا, اچانک ایک صاحب میرے سامنے آئے جو مجھ سے کہیں بہتر ہیں. میں نے سوچا 10 دن بولوں گا, چھٹا دن ساتواں دن ایک بندہ خدا آیا جو مجھ سے کہیں بہتر ہے, یہ بولے لوگوں کا دین کہیں آگے جائے گا. ایک تو قربانی دوں گا تو اس سے میں تم بولوں, خلوص کے ساتھ سوچوں دیکھو بھائی دونوں کا دین بڑھانا تھا نا, میں کم بڑھاؤں گا, یہ بندہ خدا اگر بولے یہ دین زیادہ بڑھائے گا, اس کو محل کر سکتے ہیں؟ نہیں کرتے نا, ہر جگہ اپنے سوچتے ہیں. اس سے دین کا اثر کم ہوا ہے, اور یہ دین میں احساس ہے انما الاعمال بالنیات, عمل دکھاوے کا نہیں ہے, عمل نیت سے, اس سے تاثیر کم ہو رہی ہے. اچھا ہم لوگوں کے اسٹینڈرڈ میں یہ آئی نہیں رہی, اور عجیب عجیب چیزیں ہمیں اپنے ذہن سے سوچی ہوئی. ایک دفعہ عجیب مالکہ ہوا سر, میں ایک دفعہ ایک مجلس پڑھنے گیا اور درد دینے گیا, دعائیں مطبہ کا پروگرام تھا کراچی میں, جو چھٹی اتوار کے دن ہوتی ہے سب کی طرح, تو لوگ دعائیں مطبہ بھی اتوار کو کرنے لگے ہیں. پہلے مطبہ جمعے کے دن پڑھے جانا چاہیے, لیکن ہمارے محلے میں بھی ایک دعائیں مطبہ ہوتی ہے, تو وہاں پر دعائیں مطبہ میں ایک صاحب آج کل محلہ بھی کہہ گیا باہر, تو وہ گڑبڑ ہو گئی بار معاملے کی, وہ کچھ باتیں انہوں نے کی نیچے سے بیٹھ کر, تو میں نے ان سے 10 بجتا کہا, میں کہا اللہ کا راستہ آپ تھوڑی سی دیر کے لیے خاموش لے کے میں کچھ بول لوں, لوگوں کے سامنے درد دینا ہے مجھے. بہت برا لگا انہیں, بہت برا لگا, اتنا بڑا ایک لیٹر لکھ کے بھیجا اور اس میں لکھا کہ میں نے 30 سال ہو گئے عزاداری میں شرکت کی ہے, میں نے کس کے سامنے کہا یہ کہا وہ کہا, کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا, اور آپ نے کیسے کہہ دیا, اور یہ جو آپ ریاکاری کی بات کر رہے ہیں تو بالکل ہی غلط ہے, اور سید الشہداء کی عزاداری میں ریاکاری بھی چاہیے تھے. میں نے کہا یہ کیسے اس نے کہہ دیا, کہہ دیا سید الشہداء کی عزام ریاکاری بھی چاہیے تھے, مجھے یہ کہاں سے پتا چلا؟ بار میں نے کسی سے پوچھوایا, میں نے کہا یہ ہم لوگ کے دماغ میں کیوں آئی ہے کہ سید الشہداء کی عزاداری میں ریاکاری بھی چاہیے تھے؟ کہ ہم آپ نے وہ روایت نہیں سنی کہ اگر نہیں رو سکتے تو رونے والے کی شکل بناؤ؟ میں نے کہا وہ تو میں نے سنی ہے, لیکن یہ جو شکل بناؤ گے انسانوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے، یہ جو رو یہ بھی خدا کے لیے، اور یہ جو رونے کی شکل بناؤ یہ کس کے لیے؟ یہ بھی اللہ کے لیے ہے، بندوں کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے یہاں پہ. کس نے کہا حضرت علی سے شہدا میں یہ قاعدہ ہے؟ اگر رونے کی شکل بناؤ تو بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں بنا دیے، اللہ کے لیے ہے یہ سب کچھ، یعنی کام خلوص سے کرنا ہے. یہ ہمارے مسکنسپشن ہے ہمارے ذہن کے اندر کہ بندوں کے لیے کچھ کرنا ہے، نہیں، بندوں کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، کرنا خدا کے لیے ہے. اس سے دین آگے بڑھے گا، ان شاء اللہ بڑھ رہا ہے اور تیزی سے بڑھے گا. ضرور بھیج دو محمد والا. آپ کی خدمت میں سورہ عنکبوت سے کچھ آیات کریمہ عرض ہوئی تھی، اور باقی آیات کریمہ کو عرض کرنے کی توفیق حاصل کرتے ہیں. قرآن کریم اور اہل بیت کے نام پر درود بھیجے محمد والا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 31 آیت کریمہ، 31. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا ان مهلك اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه اهله الا امراته كانت من الغابرين. فما جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس بشارت دینے کے لیے آئے، بشارت حضرت اسحاق کی کہ مثلاً تولد ہوگا انشاءاللہ، بشارت دینے آئے تو انہوں نے، فرشتوں نے کہا کہ ہم اس قریے کو ہلاک کر دیں گے، حضرت موت کی قوم، لوط کی قوم کو ہلاک کر دیں گے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ ان فیہا لوطن، اس میں تو لوط بھی ہے. فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم کو ہلاک کرنے والے ہیں، حضرت ابراہیم نے کہا اس کے اندر تو لوط بھی ہے. یعنی کیا؟ اب یہاں پہ دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرشتوں کو کہا کہ بھئی تم قوم کو ہلاک کرنے والے ہو، اس میں تو اللہ کا نبی بھی ہے، تو ایک تو یہ ہے. لیکن لوگوں نے اس کا جواب بھی کہا کہ کیسے ممکن ہے حضرت ابراہیم فرشتوں کو یاد دلائیں گے نبی ہے، یا فرشتوں کو نہیں پتا کہ یہاں پہ نبی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حضرت ابراہیم نے قوم کی ہمدردی میں کہا کہ اس قوم کو ابھی ہلاک نہ کرو، ابھی جس کے اندر ہے شاید معاملہ صحیح ہو جائے گا. انبیاء ہمدرد تھے اپنے قوموں کے، انبیاء اپنے قوموں کے ہمدرد تھے. تو جب قوم کے اوپر سختی آتی تھی انبیاء قربانیاں دیتے تھے، کہ اللہ سے بھی دعا کرتے تھے خدا اللہ نظر کر ابھی چھوڑ دے اس کو، شاید صحیح ہو جائے، شاید معاملہ بہتر ہو جائے. انبیاء اس طرح سے. فما ان فی حدوتا، اس میں ایک اور راز بھی ہے. جب تک قرآن کریم اشارہ فرماتا ہے اس موقع پر، اس طرح کی تعبیر اشارہ فرمائے، فرمایا ہم تم پر عذاب نہیں کریں گے جب تک نبی کا نام تمہارے درمیان ہے. اللہ نے اشارہ فرمایا، نبی خدا کے لیے اشارہ فرمایا، فرمایا اگر نبی کا نام تمہارے درمیان ہے ہم تم پر عذاب نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے جب تک یہ قوم درود بھیج رہی ہے عذاب نہیں ہوگا. اور خدا نہ کرے اگر آپ کسی زمانے میں دیکھیں نا کہ اب درود کی اہمیت کم ہو رہی ہے. میں ایک نشانیاں کے لیے رکھتا ہوں حضرت کے ساتھ، جب خود میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں نبی کے نام لوگوں نے سر جھکایا یا نہیں جھکایا. اگر نہیں جھکاتے خطبے کے اختتام پر یا بعض اوقات وہیں روک کر، مجھے کہتا ہوں بھائی غلط کر لو، نبی کے نام پہ سر جھکانا ہے. کم از کم جب خطبے میں نبی کا نام آیا تب تو سر جھکاؤ. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر نبی کے احترام کی عادت ختم ہو گئی ہے تو خدا فرماتا ہے اس وقت تک عذاب نہیں کروں گا جب تک نبی کا نام ہے. ہم عذاب کے نزدیک جا رہے ہیں، اس کا مطلب اگر ہمارے نبی کے احترام کا احترام کم ہو گیا ہمارے گھر میں. اس نبی عظیم شان کی ذات پر درود بھیجے محمد والا. حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوطا، حضرت دود اس کے ان کے درمیان، قولنا ہم عالم بمن فیہا، ہم جانتے ہیں کہ قوم اس کے اندر ہے، لننجینہ، ہم ان کو نجات دیں گے، ان کے اہل کو بھی نجات دیں گے، خاندان کو بھی نجات دیں گے، الا امرأتہ، بیوی نہیں بچے گی. امرأتہ کا مطلب ویسے تو عورت ہے، عورت نہیں بچے گی، ان کی عورت نہیں بچے گی، لیکن ظاہر مراد ان کی عورت سے بیوی بنے گا، بیوی نہیں بچے گی. اچھا یہاں پر لکھا ہے الا امرأتہ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے، اس کو نجات نہیں ملے گی. اب یہاں پر ایک عجیب ظریف سا نقطہ ہے، تھوڑا سا شاید کم اخلاقی اعتبار سے ہو، لیکن ایک عجیب سا نقطہ ہے وہ یہ کہ قوم لوط کو عذاب ہو رہا تھا ایک خاص جرم کی بنیاد پر جس کا تعلق مردوں سے تھا، اور نبی کے خاندان میں جو نہیں بچ رہا وہ مرد نہیں ہے عورت ہے، جبکہ اس کا اس گناہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ گناہ پر اعتراض نہ کرنے کا نتیجہ ہے. اس نے گناہ نہیں کرنا تھا وہ گناہ، لیکن یہ گناہ پر معترض نہیں ہے، اس نے گناہ کے اوپر آواز نہیں اٹھائی ہے تو خدا پر مارا نہیں، پھر اس کو نہیں بچائیں گے، جبکہ اس نے تو گناہ کیا ہی. اگر کوئی بھی گناہ ہوتا دیکھیں کم سے کم دل میں اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ وہی غلط ہو رہا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم گناہ کے حامی کہہ رہے ہیں اس کو بلاتا ہم گناہ کے شریک کہہ رہے ہیں. گناہ کے خلاف دل میں کم از کم آواز اٹھانا ضروری ہے، ورنہ ہم نعوذ باللہ تعالیٰ گناہ کے خاموش رہنے والے کہہ رہے ہیں. بنی اسرائیل میں بھی عذاب ہونے والے بہت لوگ ایسے تھے جن کو صرف اس وجہ سے عذاب ہوا کہ کیوں خاموش بیٹھے تھے. فرمایا الا امرأته كانت من الغابرين ولما ان جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. اور وہ جب لوگ حضرت لوط کے پاس آئے تو حضرت لوط ان کو دیکھ کر اور پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جوانوں کی شکل میں آئے تھے اور ان کو ڈر تھا کہ ابھی میری قوم آ جائے گی یہاں پر. وقالوا لا تخف ولا تحزن. ہم فرشتوں نے حضرت لوط کو اطمینان دلایا، کہا کہ نہ خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، خوف بھی نہ کرو غم بھی نہ کرو، انا منجوک و اہلک ان لم تعتک کانت من الغابرین. ہم تم بھی نجات دیں گے، تمہارے اہل خانہ کو بھی نجات دیں گے، لیکن تمہاری بیوی کو نہیں، وہ نہیں بچے گی. پھر کوئی مطلب تکرار ہوا، انا منزلون، آج آپ فرشتے بتا رہے ہیں ہم کریں گے کیا، انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء بما کانوا یفسقون. ہم ان بستی والوں کے اوپر آسمان سے عذاب برسائیں گے چونکہ یہ فاسق ہیں. صحیح ہے، کیوں نہیں کہا کیونکہ یہ گناہگار ہے. فسق اور گناہ میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ فسق اور گناہ میں ویسے تو اور بہت سارے فرق بیان کیے جا سکتے ہیں. ایک سادہ سی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ فسق وہ گناہ ہے جو کھلا انجام پا رہا ہے، یہ فاسق ہے کھلا گناہ انجام دیتے ہیں، یعنی گناہ کے انجام دیتے ہیں اور ایک بے حیائی بھی ہے کہ کھلا گناہ انجام دے رہے ہیں، یعنی خدا کے حکم کو توڑنے میں بے حیائی بھی دکھاتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم لوگ کھلے بندوں ٹی وی دیکھتے ہیں پوری فیملی میں بٹھا کر، کہیں خدا نہ کرے یہ فحشا کے معاملے میں ہمارا کھلا کام تو نہیں. پہلے اگر کبھی ایسا کوئی سین آتا تھا نا تو فیملی والے ادھر ادھر بجایا کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں ہوتا. مجھے خطرناک لگتا ہے بعض اوقات، سمجھتے ہوئے معاملہ خراب ہو رہا ہے، ہمیں سوچنا پڑے گا. فرشتوں نے کہا کہ انا منزلون علی ہذہ القریۃ رجزا من السماء، ہم اس قریے کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر رہے ہیں. بما کانوا یفسقون، کیونکہ یہ لوگ فسق کر رہے ہیں. ہمیں ہمیشہ دیکھنا پڑے گا ہم گناہ میں آگے نہ بڑھ رہے ہیں، گناہ کو ترک کرنے والوں میں خراب ہو رہا ہے، گناہ میں آگے بڑھتے چلے گئے نعوذ باللہ تعالیٰ معاملہ خراب ہو جائے گا. میں نے عرض کیا یہ کچھ فحشا ایسے ہیں جس کے معاملے میں ہم نے تدریجاً گناہ کیے ہیں. اب عجیب بات درج کروں آپ کی خدمت میں، آج سے 60 سال پہلے 70 سال پہلے جن خاندانوں کی عورتیں گھر سے باہر نکلنے کا سوچ ہی نہیں سکتی تھیں، یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، میں نہیں کہہ رہا وہ اسلامی تھا، میں نہیں کہہ رہا وہ روایتی تھا، پہلے یہ ہوتا تھا اگر کسی عورت کو گھر سے باہر نکلنا ہوتا تھا تو ڈیوڑی میں سہن میں ڈولی اٹھانے والے 3-4 آدمی ڈولی اٹھاتے تھے، 2 آدمی ڈولی اٹھاتے تھے، وہ ڈولی لا کے سہن میں رکھ دیتے تھے اور سہن سے باہر چلے جاتے تھے. جن خاتون نے جانا ہوتا تھا وہ خاتون اس میں بیٹھ جاتی تھی، پردے گرا دیے جاتے تھے، وہ جو اٹھانے والے ہوتے تھے ان کو بتایا جاتا تھا کہ اب تم وہاں پہ لے جاؤ، تو وہ اٹھانے والے آتے تھے بغیر اس کو سمجھے کہ کون بیٹھا، وہ اٹھا کے لے جاتے تھے. عورت کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ پردہ کھسکا کے دیکھے باہر وہ کیا ہے، اور اگر کسی عورت کو بازار میں دیکھ لیا جائے تو اس نے پردہ کھسکا کے دیکھا تھا تو کہتے تھے کہ یہ شریف زادی یہ کام نہیں کرتے. 60-70 سال پہلے یہ تھا. اگر اس بات کی احتیاط میں کہ کہیں ڈولی اٹھانے والے کو ہر روز ایک وزن اٹھا کر بتانا چلے کہ یہ ایک ہی عورت ہے جو بار بار جا رہی ہے, تو اس عورت کے ساتھ کبھی کبھی پتھر رکھ دیا کرتے تھے تاکہ وزن ڈسٹرب ہو جائے اور ڈولی والے کو یہ نہ پتا چلے کہ ایک ہی عورت ہے جو بار بار جا رہی ہے. 70 سال پہلے یہ تھا. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ اسلامی تھا. اب کیا ہے, ہم تو ضرورت ہی نہیں بتا رہی کیا, اب کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا یہ ہم نے کیا کیا ہے 60-70 سال. وَلَقَدْ سَرَقْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. خدا ممتاز فرماتا ہے ہم نے اس قوم کی, ہم نے کچھ نشانیاں اس قوم کی آشکار چھوڑ دی ہیں ایسے لوگ, ایسی قوم کے لیے جو سوچنے سمجھنے والی ہوں. اس معذب قوم کی کچھ نشانیاں ہم نے چھوڑ دی ہیں سوچنے سمجھنے والوں کے لیے. وَإِذَا مَكَّنَا قَوْمَ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. فرمایا ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا, انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو. وَلَا تَعْصَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, زمین میں فساد نہ مچاؤ. فَكَذَّبُوا, بس قوم نے ان کی تکذیب کی. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, ان کو زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں زانوں کے بل جھکے ہوئے ختم ہو گئے. اب یہ عجیب سی اصطلاح, اپنے گھروں میں زانوں کے بل جھکے ہوئے مر گئے, نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہے. شاید یہ مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ سو رہے تھے, اچانک زلزلہ آیا, یہ لوگ اٹھے کے کھڑے ہوں وہیں مر گئے. شاید یہ مطلب, شاید کوئی اور مطلب ہے کہ مثلا یہ اپنے زانوں پر گرے کہ پتہ نہیں کسی کو پکارے, کسی کو مدد کے لیے کریں یا شاید اپنے لیے توبہ کرنے کی کوشش کریں, اسی پر زانوں پر گرے گرے خدا نے ان کو ختم کر ڈالا. اس طرح کی نشانیاں بہت ساری قوموں کے اندر ہیں جن کو عذاب ہوئے, اچانک عذاب ہوئے. اچھا ہم سب لوگ ان سب چیزوں کو پڑھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں اب نہیں ہوگا, کوئی گارنٹی ہے کہ اب نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ جن باتوں پر خدا نے لکھا تھا کہ ان پر عذاب ہے, جیسے کل مولانا صاحب نے کہا کہ ہم نے عرض نہیں کیا, میں اشارہ تھا تو میں نے قرض کیا, لیکن ضرورت نہیں ہوئی میری کہنے کی کہ جس معاملے پر حضرت دودھ کی قوم کو عذاب ہوا, اب امریکہ کی اکثر ریاستوں میں آفیشل ہے. یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں ان کو عذاب نہیں ہوگا. اللہ نے کیا وعدہ کیا کہ عذاب اس تاریخ سے پہلے ہوگا, اس کے بعد جو ایکسپائری ڈیٹ ہوگی وہ عذاب نہیں ہوگا. یہ کس نے کہا؟ ٹھیک ہے, ہاں کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ چیزیں بری ہیں, جو چیزیں بری ہیں معلوم ہے جو بری ہیں ان کو قطعا غلط ہے, تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بھائی ایسا نہ ہو, خدا نہ کرے کوئی مصیبت آنے والی ہو. تو ہم سب مطمئن ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا, کیوں نہیں ہوگا, کوئی اصول ہے کہ نہیں ہوگا. اچھا اب اگر ہو بھی تو ہم کہیں گے نہیں یہ نیچرل فینومینا تھا, ایسا ہوگا کہ مثلا میں یہ سوچتا ہوں آنکھوں کے سامنے بولتے بولتے 25,000 لوگ مر گئے جاپان کے, ہمیں تو کچھ نہیں نیچرل فینومینا ہے. ارے بھائی ضروری ہے کہ نیچرل فینومینا ہی عذاب نیچرل فینومینا سے نہیں آتے کیا؟ عذاب نیچرل فینومینا سے تو آتے ہیں. اچھا میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جو کچھ جاپان میں آیا وہ عذاب تھا, پتن عذاب تھا, نہیں میں نہیں کہنا چاہ رہا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ممکن ہے وارننگ ہو, کیونکہ بہتر ہو. اللہ یہی کرتا ہے کہ لوگوں کو کسی طریقے سے جگانے کی کوشش کرتا ہے کہ وارننگ ہو کہ بھائی تم لوگ اپنے حالات کو دیکھو, اپنے حالات پہ غور کرو. اور یہ جو سیلاب آیا تھا پاکستان میں پچھلے سال, اصل مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ کسی سے بات کر رہا تھا سیلاب زدگان کے علاقے میں سے, کسی نے مجھے وہ ریسکیو کے کام کر رہا تھا, کہنا اصل یقین نہیں آ رہا کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے. یقین فرمائیے, بالکل ایسی اس نے کہا, کہنے لگا سمجھ, وہی دریا کے کنارے رہنے والا بندہ ہے, کہنے لگا سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اتنا پانی آ کیسے رہا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ جس دریا کا کنارہ 3 کلومیٹر ہونا چاہیے تھا وہ 30 کلومیٹر ہو چکا ہے اور پانی آ رہا ہے. جس دریا کے 2 کناروں کے درمیان فاصلہ 3 کلومیٹر تھا, 30 کلومیٹر ہو چکا ہے اور پانی نہیں رک رہا ہے. کیا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ کیا ہے, اتنا پانی آیا کہاں سے رہے؟ اللہ جانتا ہے. فرمایا فَأَذْبُهُ بِدَارِ جَاسِمِينَ، یہ ایسے ہی گھٹنوں کے بعد چکے رہے گا اور مر جائے گا. وَآدَنْ وَثَمُودَ، اور قوم عاد اور ثمود کو بھی ہم خدا فرماتے ہیں ہم نے ہلاک کیا. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَهُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. فرمایا عاد و ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، ان کے گھر تمہارے سامنے واضح ہیں، اور ان سب کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان سب کے اعمال کو شیطان نے خوبصورت بنا کے پیش کیا تھا اور ان کو راستے سے روک لیا تھا اور وہ سب جانتے تھے. یہ آخری آیت ہے نا، بہت عجیب ہے. زینا لہم الشیطان و اعمالہم، شیطان نے ان کے کاموں کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا تھا. آزادی کا تقاضا ہے کہ ہوموسیکسولیٹی آفیشلی پاس ہو جائے، آزادی کا تقاضا ہے کہ فلا فلا گناہ کی اجازتیں مل جائے. زینا لہم الشیطان و اعمالہم، اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا. فصدهم عن السبيل، ان کو راستے سے روک دیا. وكانوا مستبصرون، جانتے تھے، مستبصرین جانتے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا. اگر انصاف سے کوئی پوچھے، انصاف سے کوئی پوچھے کہ بھائی اتنے ہزار سال تم نے ہوئے زمین کے اوپر زندگی گزاری، ابھی خیال آیا کہ یہ کام صحیح ہے؟ ابھی خیال آیا تو مثلا کیا واقعہ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحیح کر رہا ہے؟ تو اچھی طرح سوچنا چاہیے، واقعہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کچھ چیزیں غلط کر رہے ہیں. کیا مثال کے طور پر ابھی جو دنیا میں کرائسز آتے ہیں، جیسے ابھی اکنامک کرائسز آیا ہوا ہے، کیا دنیا میں نہیں پتا کہ ہم کچھ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ عراق کے اندر جو انہوں نے لاکھوں بندے مارے، ان کو نہیں پتا چلا کہ یہ انسان ہے، کیڑے نہیں ہیں. یہ جو افغانستان میں اتنے ہزاروں لاکھوں مار رہے ہیں، یہ کیا کیڑے ہیں؟ یہ وہ کسی نے حملہ آور فوج سے پوچھا، امریکہ کے کسی کمانڈر سے، اب کتنے مرے؟ اس نے کہا ہمارے 3000 مرے. اس نے کہا عراقی کتنے مرے؟ کہنے لگا وی ڈونٹ کاؤنٹ دیم. کیڑے ہیں کیا؟ جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، تم نے کام نہیں کرتے، انسان نہیں بیچارے، نہیں جانتے کہ انسان ہے؟ کوئی پتہ ہے انسان ہے. زینا لہم الشیطان و اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا. فصدهم عن السبیل، راستے سے روک لیا. وہ کانوا مستبصرین، اور یہ سب سمجھ رہے تھے. آخری آیت میں اپنا بس عرض کرتا ہوں. وقارون و فرعون و حامان، خدا فرماتا ہے ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سائقين، اس میں استکبار کا لفظ آیا جس کی مجھے تو کچھ تشریح کی خدمت میں عرض کرنی ہے. لہٰذا اس کو ہم یہیں بھی اختتام پذیر کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اس آیت کریمہ کو اور ان آیات کریمہ کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. خدا منتظر حضور دعا کرتے ہیں پاک پروردگارا ہمیں دین کو سمجھنے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ہمیں معذب قوموں سے دور فرما، ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما. اے پاک پروردگار پرچم دین کو فتح نصرت نصیب فرما، لشکر کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا و رافع امام آخر الزمان کی ظہور میں تعظیم فرما، ان کی قیادت میں، ان کی امامت میں دین کے پرچم کو سرخ و روئی نصیب فرما، فتح و نصرت کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.